پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم پروگرام میں کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جج ارشد ملک کے بارے میں گفتگو ہوگی, جن کا ایک ویڈیو مریم نواز نے پیش کیا تھا اور اب ان کو عدالت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جس کے بعد گفتگو ہوگی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک ذیلی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ قومی شناختی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے لیے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی سے کلیئرنس ضروری ہوگا. بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت عرصے کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں آج ہوا ہے. یہ دو روزہ اجلاس ہے. اور سب سے آخر میں ترکی, امریکہ اور روس کے حوالے سے گفتگو ہوگی, جہاں ترکی نے جو کہ ایک نیٹو کا رکن ہے روس سے میزائل کا دفاعی نظام خریدا ہے, جس کی امریکہ نے شدید مخالفت کی تھی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر رجسٹرار نے وزارت قانون کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وزارت قانون جج ارشد ملک کی خدمات واپس لے. ارشد ملک کو ڈپوٹیشن پر احتساب عدالت میں جج لگایا گیا تھا اور ان کی خدمات واپس پنجاب کے حوالے کی جائیں گی. اس فیصلے سے کچھ دیر قبل ہی جج ارشد ملک نے ویڈیو اسکینڈل پر قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھ کر مریم نواز کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد ارشد ملک نے مبینہ ویڈیو معاملے پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی اور عدالت عالیہ کے نام ایک خط ان کے حوالے کیا. ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جج ارشد ملک نے خط میں بیان حلفی جمع کروایا ہے. اس کے بارے میں پاکستان کے وزیر قانون بیسٹر فاروق نسیم کا کہنا تھا.
لا منسٹری نے ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ وہ اس اپیل کی جو سنوائی کر رہی ہے جس کیس میں, جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی لا منسٹری ہو, چاہے ایس اے پی ایم کا دفتر ہو, پرائم منسٹر کا آفس ہو یا اور کوئی ہو, تو کوئی اس پہ مزید سزا جزا کی نیب بھی کوئی مزید کاروائی اس لیے نہیں کر سکتی اس کیس کے بارے میں, کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر مزید اس ججمنٹ کو مینٹین کرنا ہے یا مینٹین نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے.
جی, اور اس وقت ہمارے ساتھ تو یہاں موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو جناب شبیر شیر صاحب, جو پاکستان بار کونسل کی اپیلیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. یہ بتائیے کہ یہ جو ارشد ملک صاحب کا اسکینڈل ہے, اس سے عدلیہ کے مورل کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟
یعنی اس سے یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ ہیں, لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اس عدالتی نظام پہ, اور لوگ جب اعتماد ٹوٹتا ہے عدالتی نظام سے تو ظاہر ہے کہ عدالتوں کا جو بھرم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں یا چیف جسٹس پروونشل ہائی کورٹس کے ہیں, ان کو اس چیز پر جو ہے نا وہ ذرا سیریس نوٹس لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ نہ بنیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے اسکینڈلس پہلے بھی آتے رہے ہیں, کئی معاملات ایسے ہو چکے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سدھارنے کا کوئی طریقہ ہے کسی صورت سے ان حالات کو تبدیل کر کے, جو لوز کر رہی ہے کانفیڈینس جوڈیشری اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں, بالکل, کیوں نہیں کیا جا سکتا. اگر جیسے پہلے کے طریقہ کار تھا کہ میرٹ کے بنیاد پر ججز جو تھے وہ اپائنٹ ہوتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پر چودھری افتخار کے زمانے میں میرٹ بالکل ختم کر دی گئی اور اپنے من پسند لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا, اپائنٹمنٹ کا طریقے کو تبدیل کرنا پڑے گا اور میرٹ پر جو ہے وہ ججز کی اپائنٹمنٹ کرنے پڑے گی, تو ایسے ظاہر ہے کہ پر اعتماد ججز آ سکتے ہیں اور یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے.
اچھا دوسرے یہ اور فرمائیے مجھے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس فائز قاضی صاحب کو بھی کیس چل رہا ہے, اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے, اور کراچی کے ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب بھی اس میں شامل ہیں جن کے ساتھ خلاف کمپلین گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پارشیلٹی ہو رہی ہے, یا یہ کہ یہ واقعی اگر وہ غلط نہیں ہے صحیح ہے تو اپنے انعام کلیئر کروانے میں کیا قباحت؟
دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہ اس لیے کہ اس نے دو ججمنٹ دی تھی, ایک تو خادم حسین جو تھا مولوی اس کے دو مہینے تک جو ہے وہ دھرنا چلا تھا, اور اس دھرنے کے دوران اس نے کوشچن کیا تھا کہ بھائی ان کو کون فیڈ کرتا رہا, اس کی تو مالی پوزیشن اتنی نہیں تھی کہ وہ دو مہینے تک اتنی پبلک کو کھانا کھلاتا رہے تین وقت کا, تو یہ کیوں اس طرح سے ہوا اور ان میں لفافے کیوں تقسیم کیے گئے, اور دوسرا کوئٹہ میں جو بار پر جو بم کا حملہ ہوا تھا اس کے سلسلے میں اس نے ججمنٹ دی, تو اس کے بعد ورنہ حکومت کو تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی پتہ ہوتی ہیں جس وقت جج کو اپائنٹ کیا جاتا ہے, یہ اچانک چیزیں لا کر کے ججز کو ایماندار ججز کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فائز زاخذات زیادتی ہو رہی ہے. باقی جہاں تک کہ آگاہ کا مسئلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے جج کا, تو اس نے اپنی پراپرٹی کنسیل کی ہے, اور اس کی لندن میں پراپرٹی تھی وہ اس نے کنسیل کی ہے, اس کا تو معاملہ بنتا ہے, لیکن اتنا وہ بھی یہ ہے کہ اتنی اس کو سزا دی جائے, اس طرح کا معاملہ نہیں بنتا ہے کہ اس کو کورٹ سے ریمو کیا جائے. باقی جج کے طور پر تو وہ ایماندار جج ہے اور اچھا جج ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کوئی میرٹ کے بنیاد پر جو ہے نا وہ ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. اس کو تو اس میں صرف پخ کے طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ نظر نہ آئے کہ فائز عیسیٰ کو ہم وکٹمائز کر رہے ہیں.
اچھا امان اللہ کندانی صاحب کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں, وہ اس وقت تو نیو یارک میں ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر ہیں. کندانی صاحب السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں
الحمدللہ شکر مہربانی.
اچھا جناب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے, آپ یہ جج ارشد ملک صاحب کا کیس آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر ہیں لیکن آپ کی حالات پر نظر ہوگی, کیا کہتے ہیں آپ کی, کیا واقعی اسکینڈل ہے یا کہ جج صاحب انوالو تھے اس میں؟
دیکھیں ابھی تو اس کا ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لی ہے, میری اطلاع کے مطابق 16 جولائی کو اس کی پیشی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے کے شاید اس کے برطرفی کے لیے
پہلے مرتضیٰ کو, سوری ذوالفقار کو, اور پھر جسٹس وجی کو.
جی ہلو,
جی فرمائیے.
ہلو
جی بولیے.
میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا شاید سپریم کورٹ, جی جی
جی
سپریم کورٹ نے نوٹس لے لی ہے اور وہ 16 جولائی کو اس کی پیشی رکھ دی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو برطرف کر کے قانون کو ان کی خدمات ہیں واپس کر دی ہیں. اب اس کی تحقیق ہوگی اصل حقیقت کیا ہے, مگر یہ باتیں ہمارے ملک میں نئی نہیں ہیں, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک قسم کا ایک ترقی پذیر ملک ہے, یہاں چاہے جوڈیشری ہو, جہاں یہاں چاہے جو دیگر ادارے ہوں ان کے اندر یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں, نئی مثالیں نہیں ہیں. یہ ملکیم صاحب جج تھے احتساب صاحب کے وقت میں, سیف الرحمان صاحب احتساب کے چیئرمین تھے, ان کی بات چیت بھی ویڈیو ہو چکی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کے اس کے کیس کو بھی ریمانڈ کیا گیا تھا, اور اسی طرح کے واقعہ نسیم حسن شاہ صاحب کا بھی ہے, جس نے فیصلہ دینے کے بعد کہا کہ ذوالفقاری بھٹو کے کیس میں ہم پر دباؤ تھا اور میں نے اس لیے فیصلہ دیا, مگر وہ تو ذوالفقاری بھٹو پھانسی چڑھ گئے. ان کا کچھ بھی اس ویڈیو کے حوالے سے جو انہوں نے میڈیا سے دی تھی وہ پینڈنگ گیا سپریم کورٹ میں, اور یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں آپ کے آرمی چیف تو نہیں تھے مگر آرمی چیف اسلم اسلم بیگ صاحب نے اسد خان کے کیس میں, درانی صاحب نے اس طرح کے بیانات دیے سپریم کورٹ میں, مطلب یہ سب کچھ جب ہوتے تھے نہیں ہوتے یا ہوتے تو اپنے اپنے سمجھدارانہ عقل مندانہ بیانات بعد میں لیتے, اگر یہی لوگ عقل مندی کا کام انصاف کام خدا کرتے کام پہلے کرتے تو صاف پیش نہیں آتے. امیت گوس نے بھی کہا تھا کہ آئی جی آئی ہم نے بنائی ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں.
اچھا ایک سیکنڈ ذرا امان اللہ صاحب, جہاں پر آپ ہیں صاحب موو کریں اپنی جگہ سے, آپ کی ٹیلی فون کی لائن کٹ رہی ہے. ذرا اپنی جگہ سے موو کریں اور دوسرے
آپ ایسا کریں مجھے مجھے لائن لائن پہ کریں, میں اویلیبل ہوں لائن لائن پہ.
اچھا ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ شبیر شر صاحب موجود ہیں. شبیر شر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو وکلا کا رول ہے, گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیلوں نے توڑ پھوڑ بھی کی ہے, ہنگامہ آرائی بھی کی ہے, پولیس پر حملے بھی کیے ہیں, ججز کو بھی دھمکایا ڈرایا ہے. یہ جو وکلا برادری کا رول ہے آپ کی, یہ پاکستان کو کس طرف لے جا رہا ہے, اور کیا یہ رول واقعی آپ جسٹیفائیڈ سمجھتے ہیں؟
چند ایک جگہوں پر ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے کیے ان پر ہم نے ایکشن لیے, ان کے لیسنس جو تھے وہ ہم نے پاکستان بار کاؤنسل کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ایسی سچویشن نہیں ہے پاکستان کے اندر, وکلا اپنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہتے ہیں. اور ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا ہم نے سیریسلی نوٹس لیا تھا اور ان کے لیسنس ہم نے سسپینڈ کر دیے, ان کا ٹرائل کیا, ٹریبیونل میں ان کو پیش کیا. اس ٹریبیونل میں ایک جج صاحب جو ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں پاکستان بار کونسل کے چیئرمین کے طور پر, اور دو ممبر ہوتے ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور انہوں نے ان کے خلاف سخت ایکشنس لیے. اور ایک وکیل جس نے جج کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا ملتان میں, وہ کنوکٹ بھی ہوا, اور اس کو ہم نے کبھی بھی اس کی جو ہے بیکنگ نہیں کی, نہ کوئی اس کے لیے کہا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایسے ایک واقعات میرا خیال کہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وکیل صاحبان جو ہے وہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ فرض انجام دیتے رہتے ہیں.
اچھا دیکھیے, ہم امان اللہ کنرانی صاحب سے گفتگو کریں گے. جی کنرانی صاحب, جی فرمائیے, آپ کی لائن ٹھیک ہو گئی ہے, فرمائیے. میرا اصل میں آپ سے ایک سوال تھا. جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ ججز کا دفاع کرتے ہیں اور ہر طرح سے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں, فائز عیسیٰ صاحب کا بھی آپ کر رہے ہیں دفاع اور ججز کا بھی کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستان کی جوڈیشری ایک عام تاثر اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے, اس میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں پہلے تو یہ تاثر آپ ٹھیک کر لیں کہ ہم جو وکلا برادری ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ کسی فرد کے ساتھ نہیں, کسی جج کے ساتھ نہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہم ایک اصول کے ساتھ ہیں, ایک عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, عدلیہ کو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے آپ قاضی فائز کو لے لیں یا کسی اور جج کو لے لیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم نے ان کو کہتے ہیں انصاف کرنا نہیں چاہیے, انصاف دکھنا چاہیے, انصاف کو کرتے ہوئے نہیں, انصاف کو دیکھتے ہوئے انصاف سمجھا جاتا ہے. تو انصاف دیکھنے میں نظر یہ آیا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ ایسے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آزادانہ رائے سے, اپنے آزادانہ سوچ سے, اپنے آزادانہ سمجھ سے, خدا ترسی سے فیصلے کر رہے تھے. اور یہ لائن پہ شاید دوسری لائن پہ آگے تک تھی. ہلو جی,
جی ہاں فرمائیے. اور ارشد ملک صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو احتساب عدالت کے جگہ ہیں؟
ہاں جی جی سر, تو یہ میں گزارش کر رہا تھا, ہم کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے, اوور آل جوڈیشری جو ہے معذرت کے ساتھ جو ہمارے سلارے سٹیٹس ہیں اس کے اندر تھوڑا فرق ہے. آپ کو سیاستدانوں کے اندر معذرت کے ساتھ مکنہ ہے, آپ کے جو جوڈیشری کے اندر عدلیہ ہے, آپ کے ایگزیکٹو کے اندر انتظامیہ ہے. انتظامیہ میں آپ پٹواری سے لے کر ایس ایچ او اور ایس ایچ او لے کے آئی جی تک آپ کی شکایت آپ کے سامنے.
جی اچھا, دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, میں ابھی گفتگو کر رہا تھا, شبیر شر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, یہ آئے ہوئے ہیں, کہ عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟
میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ عدلیہ کے اندر جو ایلیویشنز ہیں ان کی جو تقرری ہیں ان کو شفاف ہونا چاہیے, اس کے اندر مامے بھانجے بھتیجے نہیں بھرتی ہونی چاہیے. آج تک جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کے اندر بدقسمتی شفاف تقرریاں نہیں ہوئی ہیں. جب تک کہ تقرریاں شفاف نہیں ہوں گے اچھے لوگ نہیں آئیں گے, یہ شکایات رہیں گی. مگر ان شکایات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری باقی جو پلر آف اسٹیٹ ہے ان سے کم سے کم بہتر ہے. یہ میں آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتا ہوں مگر مکنہ سے ان کی لیجسلیٹو سے اور ایگزیکٹو سے ان کی جو پروگرس ہے وہ کافی بہتر ہے, اس پر عوام کو اعتماد ہے, لوگ رجوع کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پٹواری کے پاس بغیر پیسے کوئی جاتا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس کوئی بغیر پیسے کے جاتا ہے؟ یہاں پر کم سے کم ان کو اسسٹنس ملتی ہے جوڈیشری کی طرف سے.
ہلو جی,
جوڈیشری میں اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جتنے دوسرے اداروں میں.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت اور جوڈیشری ہے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں ان تعلقات کو میری نظر میں بہتر نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اگر حکومت مل جائیں تو عوام کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات نہیں ہے, بد نصیبی کی بات ہے. جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے, کسی بھی ادارے کے اثر میں تعلقات میں نہیں آنا چاہیے. ضرور ہے قومی معاملات میں ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے, ایشوز پر قوم ملک کی سلامتی کے لیے ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے سوچ ایک ہونی چاہیے, مگر حکومت کی پالیسیوں پر جوڈیشری کو نکاح نظر رکھنی چاہیے جو اس کی ڈیوٹی ہے. اگر حکومت اور جوڈیشری ایک پیج پہ ہوں تو پھر عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے. عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنے والا جوڈیشری ہے, اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ حکومت ہی وائلیٹ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت اور ریاست کے اختیارات ہوتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں ان کو سنب کرنا, ان کو روکنا, ان کے اوپر نگرانی اور چیک رکھنا جوڈیشری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو اس لیے حکومت کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ناتا نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو اپنے آزادانہ فیصلے قانون و آئین اور خدا ترسی کے تحت کرنے چاہیے.
بہت شکریہ امان اللہ کنڈرانی صاحب اور شبیر شر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ذوالفقار احمد بھٹا صاحب جو کہ ایک سابق پروسیکیوٹر ہیں. بھٹا صاحب یہ بتائیے کہ جج ارشد ملک کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان میں, خاص طور پر مریم نواز صاحب نے جو ویڈیو پیش کیا, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ابھی منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور بہت شروع سے, کیونکہ میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو یہ باتیں سامنے نہیں آتی تھی, لیکن بہت کچھ چلتی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں. ابھی جو یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے یہ کچھ نوعیت ایسی اختیار کر گیا ہے کہ جج صاحب نے پبلکلی کچھ چیزوں کو کنفیس کیا ہے, ان تعلقات کو پلس اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں جب دبئی میں تھا اور جب میں سعودی عرب میں تھا میں ملا, تو آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ انہوں نے ریلیونٹ تمام چیزیں جو تھیں ان کا کنفیشن کر لیا. اب جو دوسری بات یہ ہے جو آج یہاں پر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے. لیکن حلف نامہ صرف حلف نامہ داخل کر دینا کافی نہیں ہوتا. حلف نامہ اس وقت اس کی قانونی حیثیت بنتی ہے کہ جو اس کی دوسری سائڈ ہے جس کے افیکٹ ہونا ہے اس کو آپ کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دیتے ہیں. وہ کراس ایگزامینیشن مجھے جو الفاظ تھے جو وہ آ رہی مہک جو آ رہی ہے مجھے ان تمام چیزوں کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں, جو ایفیڈیو کے الفاظ سنا جا رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ جج صاحب آرام سے استعفیٰ دیں اور اپنی پینشن دیں اور اس معاملے میں نہ پڑیں. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ ان کو اس بات کو انفولڈ کریں گے اتنی زیادہ, اور کسی کا نقصان ہو نہ ہو لیکن جوڈیشری کا تاثر دن بدن بہت زیادہ اس سے افیکٹ کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس بات کو اب بڑھانا نہیں چاہیے. خاموشی سے جج صاحب سے استعفیٰ ان کو کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی انکوائری نہ کریں, کوئی کچھ نہیں کریں اور وہ کر لیں. اور جہاں تک معاملات ہے اس بات کا دیکھیں, اب باقی جو عدالتیں ہیں انہوں نے میرٹ کے اوپر کیس کو دیکھنا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی جج کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے, اور دیکھیں ایک بات انہوں نے جو غلطی کہاں پر کی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں مجھے دھمکایا گیا. دیکھیں فوجداری لاء میں ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. کوئی آفینس جب کوئی شخص کمٹ کرتا ہے تو ایف آئی آر لاز کی جاتی ہے, تو وکیل سب سے پہلا ڈیفینس کی لیتا ہے کہ جناب یہ اتنے گھنٹے لیٹ ہے, گھنٹوں کے حساب سے اس کو ڈیلے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ کہ انفولڈ دوسروں نے کیا. اگر یہ جج صاحب کسی وقت میں خود کہتے نا کہ میرے کو دبانے
تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے,
بہتر پوزیشن میں ہوتے.
اچھا
آپ نے یہ چیزیں انفولڈ اس وقت نہیں کہ اس ایس سچ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کو مجھے ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے, وہ کسی ویڈیو کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس کی بنیاد پہ بلیک میل کیا گیا. تو اچھا طریقہ کار یہی ہے, سلجھا ہوا طریقہ کار یہی ہے کہ اب اور نوکری کے بھی اب ان کے کتنے دن ہیں, خاموشی سے جائیں سلام کریں اور
اچھا یہ بتائیے بھٹا صاحب جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سب کچھ انفولڈ ہونے کے بعد نواز شریف صاحب جو سزا سنائی گئی تھی اس کی کیا پوزیشن بنے گی؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں سنائے جانے کے بعد ایسا کوئی فیصلہ جو ان کے حق میں دیا گیا یا ان کے مخالف دیا گیا, دونوں فیصلے ریورس ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. اگر کیونکہ جو اگر کسی کی کریڈیبلٹی کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ حالات تھے جن کی بنیاد پہ کیا گیا, تو ایون جو ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں پھر مکمل طور پر ری ٹرائل کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. میری اپنی ایک ویو ہے. آپ یہ کہیں کہ ٹیکنیکل کوئی چھوٹی مسٹیک کوئی اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں یہ ہوا وہ بات دوسری, لیکن جس نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں اور جس قسم کی ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں یہ سچویشن کچھ اس طرح چلی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس چاہے ان کے حق میں کیا ہو چاہے ان کے اگینسٹ کیا ہو, دونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ری ٹرائل جو ہے شاید اس کے حالات پیدا ہو جائیں, آج نہیں کل ہوں پرسوں ہوں, لیکن الٹیمیٹلی یہ حالات پیدا ہو جائیں گے.
چانسز ری ٹرائل کے زیادہ ہیں؟
دیکھیں میری نظر میں جب آپ کسی شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ایز اے جوڈیشل آفیسر یہ حالات تھے اور دوسرے آدمی بھی اس بات کو کنفیس کر رہا ہے اس کے ریلیونٹ چیزوں کو, ہاں میری ملاقات ہوئی ہے اور پلس یہ کہ ہاں مجھے آفر کیا گیا اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا, اول بات تو اتنی ضرورت ہی کسی کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی کریڈیبلٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہ کرے. میں سمجھتا ہوں بہت سے ماشاء اللہ ہمارے ججز ہیں, بہت سے لوگ ہیں یہاں پر, کسی کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ان سے بات کرے. مسٹر گلزار انسانی بھی راول پنڈی سے بلانگ کرتے تھے, ان کی عدالتوں میں تھے, کبھی کسی کی کیا ضرورت تھی کہ ان سے کوئی بات کر سکتا, ماشاء اللہ بڑی عزت سے گئے. اس کے علاوہ بہت سے اعلیٰ ججز ہیں ہمارے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اگر کسی شخص کی ہمت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں لوپ ہول موجود ہے کہ کسی نے آپ کا کتنا آپ نے کیوں ایکسس دیا. دیکھیں برٹش لا جو ہے جو کہ پاکستان میں ابھی بھی اپلائی کر رہا ہے پاکستان, اس میں یہ ہے بنیادی غلطی کہاں پر ہماری گورنمنٹیں کر رہی ہیں, یہ کیا کر رہی ہیں کہ یہ جو ججز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقاعدہ اس میں لا موجود ہے کہ سیشن جج وغیرہ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس جگہ نہیں لگائے جاتے. کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز اور وہ ججز سیشن ججز جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہ اسی علاقے میں لگا دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں جج ایک وکیل سے بنتا ہے اور جج بننے کے بعد دوبارہ اس نے وکالت کرنی ہوتی ہے, اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے اچھے تعلقات رکھوں, کل کو میں نے پریکٹس کرنی ہے, پلس جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ وہ ان کو بالکل شٹ اپ کال نہیں دے سکتا, تو وہ ایکسس لے جاتے ہیں گھروں تک اور جب وہاں جا کے انفلینس کر, جج انفلینس ہو یا نہ ہو لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب اسی ڈسٹرکٹ کا جج آپ اسی علاقے میں لگائیں گے تو اس نے اس کے بچوں نے کل وہیں رہنا ہے, تو وہ کبھی بھی دشمنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا کہ جہاں لوگ, تو وہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو غلطی ہے ہمارے ہائی کورٹ کا اور ڈسٹرکٹ ججوں کا, ان کو امیڈیٹلی تبادلے کر دینے چاہیے, جو اس ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو کسی قیمت کے اوپر اس ڈسٹرکٹ کے اوپر نہیں لگانا چاہیے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا جناب ذوالفقار بھٹہ صاحب. اور سامعین اب جائیں گے ہم اگلے موضوع کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں اس سے قبل کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی, اس کے کنوینر کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی جرق لیے ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی انٹر سروسز آئی ایس آئی سے کلیئرنس کروائی جائے تاکہ جال سازی سے بچا جا سکے. اور ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں کی تعداد میں ایجنسیوں کی رپورٹس پر شناختی کارڈ بلاک ہیں, اس بیان سے کیا صورتحال بنے گی اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیکیورٹی کے ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. ملک صاحب یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وزراء سن لیں جو انہوں نے کہا ہے, نور عالم صاحب نے جو کہ کنوینر ہیں اس کمیٹی کے, ان کا کہنا یہ تھا, میری بھی ان سے کل بات ہوئی ٹیلی فون پر, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے ہیں, وہ آئیڈینٹی کارڈ حاصل کر لیتے ہیں, پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کو اس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس سے قبل انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا,
کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ دہشت گردوں کو شناختی کارڈ دوسرے ممالک کے ہوں اور وہ اس کے ملک کا سوالیہ کارڈ استعمال کیا جائے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ لوگ ہمارے ملک کی آئی ڈی کارڈ استعمال کرے.
جی تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے سنا ان کو, یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کیا خطرہ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آخر کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟
جائز صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میں پچھلے 40 سال سے تقریباً افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور تقریباً 3-4 ملین کے درمیان ان کا فگر آسٹریلیا پر تھا رہا ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ہمارے ناظرہ کے جو آفیسز ہیں یا پاسپورٹ کے آفیسز ہیں وہاں پر رشوتیں دے کر یا کسی اور طرح سے اثر اور رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضرور بنوا لیے ہیں. اس میں ہمارے اپنے بھی لوگوں کا تھوڑا سا قصور ہے کیونکہ انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اگر پاکستانی بن جائیں تو ان کو پھر واپس افغانستان میں ریپیٹریٹ نہیں ہونا پڑتا, اور اگر افغانستان اور پاکستان کیا جائے تو وہ پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایز پاکستانیز وہ یہاں پہ جاب دے لیتے ہیں, شادیاں کر لیتے ہیں, پراپرٹیز خریدتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور پھر پاکستانی پاسپورٹ سے باہر ٹریول بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت سنگین ایشو جو تھا وہ ہمارا لوکل پالیٹکس کا تھا بلوچستان میں, جہاں پہ ہمارے ایک سیاستدان ہیں جن کا نام اشد سعید صاحب ہے, انہوں نے بھی کافی اس معاملے میں رول پلے کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بلوچستان کی جو ڈیموگرافک پروپورشن ہے بلوچوں کا اور پختونوں کا, ان کو شاید وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے. اور ان کے سنا ہے یہ کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کافی افغان پختونوں کو پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دلوانے کی کوشش کی ہے تاکہ بلوچستان کے اندر پختونوں کا بیلنس جو ہے وہ زیادہ یا پروپورشن جو ہے پاپولیشن کا وہ بڑھ جائے. بہرحال یہ تو ہمارے اندرونی بات چیت ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں باہر. ابھی مثال کے طور پر اگر ہم پی ٹی ایم کا ایک ایشو لیں جو کہ بہت دفعہ آپ کے چینل پہ ڈسکس ہو چکا ہے, اس میں اینڈ ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو کہ پاکستانی پاسپورٹ تو رکھتے ہوں شاید مگر وہ پاکستانی نہ ہوں. اگر وہ پاکستان میں پیدا بھی ہوئے ہوں تو ہو سکتے ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ افغانی ہوں یا کسی طرح سے ہوں. اسی طرح سے پاکستان کا اور اس طرح کے اور بھی وہ آرگنائزیشن ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں, جس میں ٹیررسٹ ہیں جیسے کہ نور عالم صاحب نے کہا, جرنلسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, بی ایل اے وغیرہ بھی ہیں, بی آر اے بھی ہے, کہ ان تمام وہ آرگنائزیشن جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں یہ لوگ وہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں. پچھلے دنوں پاکستان اور یو ایس اے کے اندر ایک ڈپلومیٹک ٹف سا ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ 82 انہوں نے لوگ پکڑے ہیں جو کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ جو کہ ان کے خیال میں فورسڈ سے وہ ٹریول کر رہے تھے یو ایس اے کے اندر, وہاں پہ پکڑے گئے ہیں مختلف جگہوں سے, اب ان کو واپس لیا جانا چاہیے. تو بہرحال معاملہ ریزالو ہوا, پاکستان نے ان کو واپس لے لیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان کرکٹ ٹیم جو ہے جو ابھی ورلڈ کپ کھیل رہی تھی اس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے اور جو پاسپورٹ بھی شاید ہوں گے, اور اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی رہ کر انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے اور یہیں سے وہ مکمل طور پر اپنی سارا ٹائم انہوں نے شاید یہیں پہ گزارا ہے. تو یہ تو اس کی بیسک بیک گراؤنڈ ہو گئی, اور جو پاکستان کی سیکیورٹی کو جو تھریٹس بنتے ہیں یہ وہ ہو گئے.
اچھا
اب بات اصل جو آتی ہے کہ وہ دیٹ از دا موسٹ سیریس پارٹ آف دا ہول تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی کو یہ ڈیوٹی بھی سونپنی چاہیے. اب یہ کام تو پاکستان میں ایف آئی اے کا ہے, آئی بی کا ہے, اور سی آئی ڈی کا ہے, پولیس کا ہے, سول سروسز کا ہے, یہ کام تو ان کو کرنا چاہیے. آئی ایس آئی کا کیا رول ہے؟ آئی ایس آئی کا رول تو ایکسٹرنل تھریٹس کو دیکھنا ہے, ان کو پرسیو کرنا ہے, اور اگلے 15-20-25-30 سال کی طرف توجہ دینی ہے کہ پاکستان کو کیا تھریٹس ہو سکتی ہیں, اور ان کے بارے میں حکومت کو اور افواج کو بتانا ہے, اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کرنی ہے جو کہ ملک کے اندر اگر دشمن کے جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ جو ٹرانس بارڈر جو بھی معاملات ہیں دشمن ممالک کے ملٹریز کے ان کے بارے میں وہ اطلاعات جمع کرتی ہے, اس کی جو اورینٹیشن ہے مکمل طور پر فوجی ہے. تو اگر ہم ان اپنی جو ایجنسیز کو آئی ایس آئی کو ایم آئی کو ہر جگہ ڈال دیں گے, جی آئی ٹی میں بھی آپ ان کو ڈال دیں, اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اندر بھی آپ ڈال دیں, پھر جو آپریشن ڈبل فساد ہے اس میں بھی یہ شامل ہو جائیں, جو ہر قسم کی آپ جگہ پہ ان کو ڈال رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایک اسٹیج وہ آئے گی جبکہ آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں جو ہیں یہ اوور برڈن ہو جائیں گے, اور جو ان کے پرنسپل ٹاسک ہیں اس کے اوپر سے شاید ان کی توجہ ہٹ جائے, یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہ رہے ان کے پاس
اس پہ توجہ دے سکیں. ہمارے ساتھ رجیہ بگیڑ صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جہاں نیو یارک سے ایک مقامی صاحب ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں کمیونٹی میں, معاوی صدیقی صاحب. یہ بتائیے معاوی صدیقی صاحب کہ یہ جو اب ایک نئی ڈائریکشن دی گئی ہے, مجھے بتایا ہے نور عالم صاحب نے کہ انہوں نے ڈائریکٹو دے دیا ہے, نادرہ کو کہ اب آئندہ سے جو پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈز وغیرہ بنیں گے وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی کلیئرنس کے بعد بنیں گے. پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں آپ کے خیال میں کیا ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں گے اس سے؟
جی بالکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں صحیح نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اگر کہیں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے کسی سرکاری عہدے پہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری معلومات ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان سے لی جائے. اب بیرون ملک پاکستانی میں پریشانی ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں بہت سے حضرات اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, وہ صحیح ہو یا غلط میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, لیکن جو ہے وہ بعض اوقات وہاں سے دھمکایا بھی جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے نتائج برے بھی نکلتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر فرض کریں سوشل میڈیا کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا, کیونکہ اب جہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی چیز بات ہو تو سب سے پہلے سوشل میڈیا چیک کیا جاتا ہے, خیالات چیک کیا جاتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ہمارے ان اداروں کے لیے جن کا بہرحال ایک تقدس ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے. نادرہ کا ایک نام ہے, نادرہ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, میں سمجھتا ہوں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور جو کہ دوسروں سے بھی ہو سکتی ہیں, اور ظاہر بات اس میں جو پچھلی مرتبہ جو لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے تھے ان کے شناختی کارڈ کا بننا ایک بڑا سسٹم تھا لیکن اس میں بہتری آئی ہے.
اچھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے اور یہ جو ہے حساس نوکریوں کے لیے تو تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک عام شناختی کارڈ اور نادرہ کے لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے.
اچھا بریگیڈر عمران ملک صاحب ایک آخری بات اختصار کے ساتھ یہ اور فرمائیے مجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1958 کا جو سٹیزن شپ قانون پاکستان کو اس کا غلط استعمال ہوا اور آلریڈی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کارز بلاک ہیں جس میں جو جینوئن لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اس کا کس طرح سے مداوع ہو سکتا ہے؟ جو کمیٹی ہے پی ایس سی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے.
دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آئی ایس ایل اور ایم آئی ان کو چیک کرے تو کیا چیک کرے گی, وہ آن گراؤنڈ کیا کام ہوگا؟ اس میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ اگر کسی ایک آدمی کا آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, اس کے گھر میں جا کے محلے میں جا کے پتہ کرتے ہیں کہ کیسا آدمی کیا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, تو اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. تو جب آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ کی این آئی سیز اور پاسپورٹ ایشو کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی آئی ایس آئی اور ایم آئی کی کیپیسٹی سے آگے چلا جائے گا. میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے ہے, آئی جی ہے, سی آئی ڈی ہے, نادرا ہے, پاکستان کے پاسپورٹ آفس والے جو ہیں, ان کی ہمیں کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, ان کی ٹریننگ اور اکوپمنٹ بہتر کرنا پڑے گا, ان کی کوآرڈینیشن جو ہے جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس کے درمیان میں بہتر کرنی پڑے گی, اور جہاں پہ یہ دیکھیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو ایک کوئک اپرم جسٹس سسٹم ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ ابھی بھی چاہتے ہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور ایم آئی اس میں کسی طرح سے انوالو ہو تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو آپ رینڈم چیکس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ بالکل ایٹ رینڈم وہ ایک مہینے میں 100 لوگ پک کر لیں یا ایک سال میں 1000 لوگ پک کر لیں جن کو وہ جن کے گراؤنڈ کلیئرنس کریں, گراؤنڈ چیک بھی کریں, سیکورٹی کلیئرنس بھی کریں, اور اگر ان میں بھی ایک آدھ آدمی ایسا نکلے کہ پاکستانی نہیں ہے یا بنگالی بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ افغانی بے شمار آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ اور لوگ بھی ہیں جو کہ یہ ٹیررزم کے سلسلے میں مختلف ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ ملیشیا سے بھی آئے ہوئے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حال اس کا ہے کہ یہ آپ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ایف آئی اے, آئی بی, سی آئی ڈی اور نادرا اور پاسپورٹ آفس, ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, اور اگر بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایم آئی کا اس میں کوئی رول ہونا چاہیے تو رینڈم چیک کے علاوہ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, معاون صدیقی صاحب, دونوں صاحبان کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے اس کا ایک اجلاس آج پاکستان میں ہوا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر دہلی سے موجود ہیں ڈاکٹر منیش کمار صاحب, اور یہاں پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گی محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ. تو پہلے ایک بریک جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک کوس ہمائن۔ جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارت کاری یعنی ٹریک ٹو مذاکرات کا دو روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں پاکستان اور بھارت کے نوجوان صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر منیش کمار، ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جب اس وقت ایک بڑا پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے، مودی صاحب پاکستان بیشنگ پر الیکشن جیتے بھی ہیں اور ابھی بھی ان کا جو ٹون ہے وہ پاکستان کے مخالف ہے، کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ٹریک ٹو جو ہے کچھ کام کرے گا؟
دیکھیں، یہ کام کرتا تو آج نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو خبر آئی ہے امیڈیٹ، وہ یہ کہ ہندوستان نے پاکستان کو ایئر اسپیس جو ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو اوپن کیا جائے، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک انڈیا ڈی اسکلیٹ نہیں کرے گا تب تک جو ہے جو پاکستانی ایئر اسپیس جو ہے وہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، دو دن کی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہونے والی ہے اور سرکاریں اگر اس طرح سے فیصلہ لے رہی ہیں کہ ایک تو ہندوستان کی طرف سے ڈی اسکلیشن کا کوئی یہ نظر نہیں آ رہا اور دوسری طرف پاکستان کی طرف سے جو ہے اس طرح کے فیصلے گئے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریک ٹو وغیرہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر میں، آپ نے صحیح کہا تھا کہ چناؤ لڑے گئے اور چناؤ کے ٹھیک پہلے جس طرح سے پلوامہ ہوا اور جس طریقے سے پورا جو ڈسکورس جو ہے چناؤ کا وہ بدل گیا، اس کے بعد اگر کوئی بھی سرکار ہو، اگر یہ اس جگہ پہ مودی جی صاحب کی جگہ پہ اگر کوئی کانگریس کے بھی لیڈر ہوتے پردھان منتری، تو وہ اس ریزلٹ کے ٹھیک دو مہینے بعد اس طرح کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ آپ کمپلیٹلی یو ٹرن لے لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو مودی سرکار کو کچھ اور وقت دینا چاہیے کہ شاید کچھ جو ہے آئس میلٹ کرے، جس کے بعد جو ہے شاید وہ کچھ اس طرح کے فیصلے لیں جس سے کچھ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جو ہے کچھ بات چیت کا جو ہے راستہ کھلے۔
اچھا، دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات جس نوعیت کے ہیں اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق آئے گا حالات میں وہاں کے؟ امریکہ کیا اس ضمن میں کوششیں کر سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہارمنی پیدا ہو جائے، تعلقات میں کوئی شائستگی آ جائے، توازن آ جائے؟
دیکھیے، جو آج بھی جو اس طرح کے جو بیان جو آئے ہیں فارن منسٹری کی طرف سے، وہ ساتھ ساتھ اس میں وہ انڈیکیشن جو آپ نے سوال پوچھا اس کا انڈیکیشن پہلے دیا ہوا ہے کہ بھائی جو ہندوستان اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی بائیلیٹرل ہے، اور اس لیے کسی تھرڈ، یہ تو شروع سے ہی بہت دنوں سے پاکستان اس بات کو کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی، امریکہ ہو یا کوئی چائنا ہو یا کوئی بھی یو این ہو، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیچ میں اپنے دخل دیں، لیکن ہندوستان کی پرماننٹ مانے حساب کتاب مانے ہے اپنا، ان لوگوں نے ہندوستان کا اپنا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو وہ ایک بائیلیٹرل ایشو ڈیل کرتے ہیں، بائیلیٹرل ایشو ڈیل کرتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ آگے فردر ہو سکتا ہے۔
اچھا، دوسرے مجھے یہ اور فرمائیے ڈاکٹر منیش کمار صاحب کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم، انہوں نے بار بار اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو کیا چیز مانے؟ اس لیے کہ اب تو مودی صاحب الیکشن بھی جیت چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب ان کے لیے یہ بھی کوئی رسک نہیں ہے کہ ان کا الیکشن خراب ہو جائے گا، تو اب کیا چیز مانے ہے جو اس تعلقات کو نارمل نہیں ہونے دے رہی؟
دیکھیے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہندوستان پاکستان کا جو رشتہ جو ہے اور جس طرح سے جو کرواہٹ ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مودی صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے یہ رشتے جو ہے بگڑے ہیں۔ ہندوستان میں ہر پارٹی جو ہے سرکار میں رہ چکی ہے، کمیونسٹ پارٹی بھی رہ چکی ہے سرکار کا حصہ، کانگریس پارٹی رہی ہے یہاں پہ، دوسرے سوشلسٹ اور جنتا پارٹی جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ سب بھی، سب لوگ دیش چلا چکے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان کو لے کر کے جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو رویہ ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر میں جو بحث بھی اگر آپ سنیں گے تو ایک رائے ہے اس کے اوپر, تو اس میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا, چاہے مودی صاحب ہوں چاہے راہل گاندھی ہوں یا سیتارام یچوری ہوں. اب سوال ہے کیا کہ بھائی یہ جو مسئلہ جو ہے اس کو کیسے, اس کو کیوں پردھان منتری اگر عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ بھائی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, پھر کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات جو ہیں بہت ہی سمپل ہیں کہ دیکھیے اب ہندوستان میں یہ باقاعدہ ایک سمجھ لیجیے پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو چکا ہے کہ بھائی ٹیرر اور ٹاک جو ہے دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے, اور جب تک آپ کے ہاں وہ ٹیررسٹ جو ہندوستان کے اندر میں آتنکوادی گھٹناؤں سے جڑے ہوئے ہیں جیسے وہ شہید کا مسئلہ ہو یا پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کا لسٹ بہت بار ہندوستان وہ دے چکا ہے, تو وہ اگر جب تک وہاں سے آپریٹ کریں گے تب تک یہ بات چیت نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سرکار بناتی بھی ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اب یہ ایک عجیب و غریب سا ڈسکورس ہندوستان کی راجنیتی میں ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اب تو سول سوسائٹی بھی بولنا بند کر دیا ہے. اب جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں بہت سارے ایکسپرٹس ہیں ان لوگوں نے بھی یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے.
اچھا
ایک بالکل ہی پبلک اینگر جو ہے وہ پلوامہ کے بعد اس طرح کا بن گیا ہے, تو ایک ڈیموکریسی میں یہ تو پاسبل نہیں ہے.
صحیح. ہمارے ساتھ تو اس وقت تو جوائن کیا ہے ہمیں جناب معظم ہاشمی صاحب نے جن کا تعلق ہو ڈیفینس یونیورسٹی سے ہے. معظم ہاشمی صاحب یہ فرمائیے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر منیش کمار صاحب تھے انڈیا سے, کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو شروع ہوئی ہے آج جو اسلام آباد میں پہلا اجلاس ہوا ہے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے تحت, آپ اس سے کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقت کم ہے, ذرا اختصار کے ساتھ فرمائیے.
جی مختصر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے کمیونیکیشن تو از اے ٹو وے پروسیس, اور کمیونیکیشن جو ہے جتنا ہو اتنا بہتر ہوتا ہے, خاص طور پہ ایسی پارٹیوں کے درمیان جن کے تعلقات بہتر نہ ہوں تو اس میں تو کمیونیکیشن کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو اقدام کیا گیا ہے بات چیت کا, یہ تو خوش آئند اقدام ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات پہ ذرا غور کرنا پڑے گا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب آپس میں تعلقات کی بات ہو رہی ہے ٹریک ٹو یا ٹریک تھری یا اور دوسرے چینلز کے ذریعے. تو بات اصل یہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں, ایک تو ہے مڈ سلنگنگ, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, تو اس سے کبھی بات بنتی نہیں, بات بڑھتی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس میں ایک سیدھی سیدھی باتیں اس طرح کی یہ بات تو الگ بالکل الگ رکھ دیں, یہ پولیٹیکل مسائل ہیں. جہاں تک لوگوں کی بات ہے وہ بات کر رہے تھے جنتا کی, تو جنتا چاہے ہماری طرف کی ہو چاہے ان کی طرف کی عوام ہو, تو وہ اس کو تو ہم آج کل جو ہے وہ یہ ٹویٹ ڈپلومیسی یا آپ کی سوشل میڈیا, یہ میڈیا کنٹرول کر رہا ہے ان کی اوپینین کو. تو جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے, میں انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں دونوں طرف کے جرنلسٹوں سے اور لوگوں سے بھی, بہت سارے انٹلیکچوئل سے, تو پیپل لیول کے اوپر کوئی پرابلم ہے نہیں ہے سچ. دیکھیے یہ پرابلم جو ایشوز ہوتے ہیں یہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور پولیٹیکل ایمبیشنز کی وجہ سے کھڑے کیے جاتے ہیں. جہاں تک کہ اگر وہ اپنے پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ وہ انیشیٹو لے رہے ہیں, لیکن اب سے پہلے تک تو وہ کیچڑی اچھالتے رہے ہیں نا, دوسروں کے الزام تراشتے رہے ہیں اور بہت زیادہ سخت باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں. تو اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کے بات یہ دیکھی جائے کہ بھائی ہم جو ہیں کسی قسم کی ایکسٹریمزم کی بات نہ کریں تو بہتر ہے, نہ اس کو اچھالیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر کیا مسلمان صرف پاکستان میں نہیں بستے, مڈل ایسٹ کے مسلمانوں سے تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے, تو اس کو اسی طور پہ حل کیا جائے. دوسری بات یہ کہ آتنکوادی ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں, چلے ہم تو اس چیپٹر کو بہت عرصے سے کلوز کر چکے ہیں, اس پہ بالکل ہم نے سیل لگا دی ہے, افغانستان کی طرف بھی خردار تارے لگا رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی وہاں سے ختم ہو جائے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی لوگ کچھ آ رہے ہیں, تو بھائی صاحب پوری دنیا میں سب سے لارجسٹ ملٹری ڈپلائمنٹ ایک چھوٹی سی خطہ پہ آپ نے کی ہوئی ہے, سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے نا. تو جب اتنی بڑی آپ کی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے, تو آپ اگر کوئی اندر سے گھس کے یہاں سے جا بھی رہے تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ پاتے ہیں؟
صحیح,
یہ ایک میجر سوال ہے جو یو این کے پلیٹ فارم پہ بھی کیا جاتا ہے نا. تو اس بات ان ساری باتوں کو چھوڑیں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تعلقات ہیں نا سول سوسائٹی کے لیول پہ, پروفیشنلز کے لیول پہ, انٹلیکچوئلس کے لیول پہ, عوام کے درمیان جو رابطہ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس میں تھوڑی ہمیں مزید انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے.
بہت تو شکریہ جناب معظم ہاشمی صاحب آپ کا, ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا, میں دونوں صاحبان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ترکی، روس اور امریکہ کے حوالے سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ترکی نے روس سے S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم خریدا ہے. امریکہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ایلان برمن صاحب، جن کا تعلق فارن پالیسی کاؤنسل سے ہے. ہم ان سے بات کریں گے، وہ انگریزی میں جواب دیں گے اور ہمارے ساتھی بہشت جیلانی اس کا ترجمہ کریں گی. تھینک یو ویری مچ مسٹر برمن ٹو جوائن اس ان دس پروگرام. مائی کوئسچن از دیٹ رشینز آر بائنگ اینڈ دے ہیو گاٹ دا فرسٹ ڈلیوری آف رشیاز S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم آن فرائیڈے. Americans said that they should not, they opposed it, but they ultimately got it, and they said that we have already made the deal with the Russians. What do you think it means for the American foreign policy?
I think this is a very important turning point for U.S.-Turkish relations. The relations between the two countries, even though they are partners in NATO, have not been good for a long time, but this is, I think, a very important moment where the administration has made it very clear that Turkey's purchase of this equipment is incompatible with its role in NATO and incompatible with partnership with the United States. The fact that Turkey has gone ahead and done this anyway, I think, is going to require a response, some sort of response from Washington.
My colleague Behjat will translate, then I'll ask you the next question after the translation.
Jafri sahab ka sawal tha ki Turkey ne روس سے میزائل سسٹم خرید لیا ہے جس کی امریکہ نے مخالفت کی تھی، لیکن ترکی کا کہنا یہ ہے کہ ترکی نے اس سلسلے میں پہلے ہی سمجھوتا کر لیا تھا. اور قمر جعفری صاحب کا سوال یہ تھا ایلان برمن صاحب سے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں یہ کتنی اہم بات ہے، جس کے جواب میں ایلان برمن صاحب نے کہا کہ امریکہ ترکی تعلقات میں یہ ایک بہت اہم موڑ کے طور پر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نیٹو اور امریکہ کے حلیفوں کے درمیان تعلقات بہت کچھ عرصے سے اب اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ نے ترکی کی سودے کی اس لیے مخالفت کی کیونکہ نہ صرف یہ نیٹو کے ضوابط کے خلاف تھا بلکہ خود امریکہ بھی اس کی مخالفت کرتا تھا. تو اس وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ ترکی تعلقات کے بارے میں یہ ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے.
My next question is, as you know, that Turkey is a member of the NATO, but do you think that this will open the door for the other NATO members to go and buy weapons systems from Russia or China?
No, I don't think so. I actually think that it's going to push the alliance in a different direction. Look, historically, alliances move along at the pace of their most reluctant member. And at a moment where Turkey is buying equipment that is not compatible with the rest of the alliance, Turkey is heading in an increasingly difficult political direction. I think this move is likely to prompt members of NATO to begin thinking about whether it's possible to exclude Turkey from the alliance, or how to deal with a Turkey that is increasingly a weak link.
Thank you very much, Mr. Berman.
Thank you.
جعفر صاحب کا سوال تھا ایلان برمن صاحب سے کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے، کیا اس سودے کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نیٹو کے دوسرے ارکان ممالک جو ہیں وہ روس اور چین سے ہتھیار خرید سکتے ہیں؟ جس کے جواب میں ایلان برمن صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ترکی دراصل الائنس کے بہت اتحاد کے ساتھ ایک مشکل مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور اس نے اپنے لیے ایک مشکل راستے کا راستے کو اپنایا ہے. اس پہ یہ بھی کہا کہ کیا
کیا ترکی کو الگ کرنا چاہیے اس موقع پر اتحاد کی کیا یہ سوچ ہوگی, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اسے ڈیل کرنے کی صورت کیا ہوگی, اس کو ترکی کو کیا الگ کرنا ہوگا اتحاد سے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ابھی سامنے آنے کی بات ہے اور ان پر غور ہوگا.
بہت شکریہ بہزت جیلانی. اور ہمیں جوائن کیا ہے کامران بخاری صاحب نے, ممتاز تجزیہ کار ہیں آپ جانتے ہیں ان ماہر امور کے. کامران بخاری صاحب, ترکی نے جو ڈیفینس سسٹم خریدا ہے, میزائل ڈیفینس سسٹم رشیا سے, امریکہ کی فورن پالیسی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے سیٹ بیک پر یو ایس فورن پالیسی؟
دیکھیں, اس میں ترکی جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکس گیم کھیل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ترکی جو 2002 سے لے کے اب تک ترکی ایک سفر پہ گامزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ ایک خطے میں ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ابھرے. اس میں اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے, اور اس میں سے سب سے بڑی طاقت دشواری ہے اس کی ممبر شپ نیٹو کے اندر, کیونکہ وہ ایک ملٹی لیٹرل الائنس ہے, اور جب آپ ایک ملٹی لیٹرل الائنس میں ہوتے ہیں خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ, اور دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں فعال اور روبسٹ ملٹی لیٹرل الائنس ہے نیٹو, آپ بیک وقت اس کی ممبر شپ بھی رکھنا چاہتے ہیں ترکی, اور ساتھ ساتھ جو ہے یونیلیٹرل ایکشن یعنی خود مختار جو فورن پالیسی ہے اور جیو پولیٹیکل بیہیویئر ہے وہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ اس وقت ترکی اس سچویشن میں مبتلا ہے. وہ نیٹو کو باضابطہ طور پہ چھوڑنا نہیں چاہتا, اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ترکی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ جہاں پر وہ خود سے اپنی جو فورن پالیسی کی جو فیوچر ٹریجیکٹری ہے اس کے اوپر وہ گامزن ہو سکے, تو کئی سالوں تک اس کو اس ممبر شپ کی ضرورت رہے گی, کیونکہ ابھی ترکی کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشنز ایسی ہیں کہ اس کو رشیا کے ساتھ بھی کام کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پہ اب رشیا ترکی کے شمال میں تو تھا ہی, بلیک سی ریجن کے اس پار تو تھا ہی, اور پھر ترکی کوئی 50% جو ترکی کی جو نیچرل گیس ریکوائرمنٹس ہیں وہ رشیا پوری کرتا ہے, تو بہت بڑی ڈیپینڈنسی ہے, تو ترکی کے ساتھ ترکی کو رشیا کے ساتھ بھی ملا کر چلنا ہے, ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی لے کے چلنا ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ جو ہے سیریا کو لے کر بہت بڑی کشیدگی ہو چکی ہے کردوں کے معاملے کے اوپر, اور پھر رشیا جو ہے وہ اب ترکی کے جنوبی بارڈر پہ بھی ہے سیریا کے اندر, تو ترکی بہت ہی مشکل سچویشن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو قصہ ہے, یہ جو S-400 مسل کا خریدنے کا, اور پھر وہ F-35 کے ساتھ اس کا کانفلکٹ, اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی, یہ سارے کا سارا اس جیو پولیٹیکل پس منظر میں سے ابھر کے آیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے.
اچھا, ایک آخری سوال, میرے پاس وقت بھی کم ہے, یہ واشنگٹن نے اناؤنس کیے ہیں پلانز ٹو کریٹ اے ملٹی نیشنل ملٹری کولیشن ٹو سیف گارڈ واٹرز اراؤنڈ ایران اینڈ یمن, کیا یہ ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے کسی کانفلکٹ کی؟
نہیں, یہ کسی کانفلکٹ کی نئی ابتدا تو ایز سچ میں نہیں کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہو رہی, یہ جو ہے ایک ریئیکٹو میجر ہے, امریکہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر اپنا, ابھی ہم نے بات کی ترکی کی, لیکن ایران بھی ابھرتی ہوئی طاقت ہے, ایران کی نیوی دو نیویز ہیں, ایک ان کی ریگولر نیوی ہے اور ایک آئی آر جی سی کی نیوی, اسلامک ریولوشنری گارڈز کور کی نیوی ہے. آئی آر جی سی کی نیوی پرشین گلف کے اندر رسپانسبلٹی رکھتی ہے ایران کی حکومت کے بحاف, اور پرشین گلف کے باہر بحر عرب میں, اور پھر باب المندب کا ایریا جو یمن کا علاقہ ہے, اور ریڈ سی جو ہے اس کے اندر بڑے کئی سال ہو چکے ہیں ایران کی مین نیوی جو ہے.
بس مختصر کر دیجیے, بہت کم رہ گیا وقت. جی
جی, اس میں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کی ریئیکشن میں ہے, امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران ابھر کے سامنے آئے, اور اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے یہ ایک کوالیشن بنائی جا رہی.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو وائندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے,
urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
آئیے کچھ بات ہو جائے صحت کے بارے میں. اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں. ان افراد کی عمریں 12 سے 35 برس تک ہیں. عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیاروں کو متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو اس انداز میں محفوظ بنا دیا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں موسیقی سننا نقصان دہ ہے اور اس وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کوئی واضح ثبوت تو موجود نہیں کہ 1.1 ارب افراد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو سماعت سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، لیکن ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ یہ اعداد و شمار 4 سال پہلے مرتب کیے گئے ایک جائزے سے لیے گئے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اس جائزے میں توجہ نوجوانوں کی سننے کی عادتوں پر مرتکز رہی. اس میں خاص طور پر آواز کی اونچائی کو جانچا گیا کہ وہ کتنی شدت سے سماعت پر اثر انداز ہوتی ہے. شیلی چڈا کہتی ہیں کہ سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کے لیے یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئیں.
سو آر ایفرٹ تھرو دس اسٹینڈرڈ از ریئلی ٹو امپاور دا یوزر ٹو میک دا رائٹ listening choice and decision either to practice safe listening.
اقوام متحدہ کے ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ اس معیار کے تحت ہماری کوششوں سے موسیقی سننے والوں کو مدد ملے گی کہ وہ سننے کے لیے بہتر انتخاب اور بہتر فیصلہ کر سکیں اور اپنی سماعت کو نقصان سے بچانے کے لیے محفوظ طریقے اپنا لیں. سننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی سفارشات میں نجی سطح پر سننے کے آلات میں ایک ایسے سافٹ ویئر کو بھی شامل کرنا ہے جو اس بات کا تعین کرے کہ سننے والے نے کتنی دیر تک موسیقی سنی ہے اور کتنی اونچی آواز میں سنی ہے. ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سننے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے آلات میں بھی ایسے نظام کو نصب کیا جائے گا جو از خود ایک مخصوص حد تک آواز کو محدود کرے، اور دوسرے یہ کہ استعمال کرنے والا خود بھی اس پر کنٹرول کر سکے. اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حکومتیں اور مصنوعات ساز ان تجویز کردہ معیاروں کو اپنا لیں گے، کیونکہ آنے والے برسوں کے دوران سماعت کے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خطرہ باہر طور موجود ہے. عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین کا کہنا ہے کہ 46.60 کروڑ افراد کو اس وقت معذوری کا سامنا ہے، اور ان میں سے بیشتر کا تعلق کم اور درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں سے ہے. ان اداروں کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 2050 تک 90 کروڑ سے زائد ہو جائے گی. ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے نصف افراد میں سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام صحت کے شعبے میں عوامی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدام کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. تو آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.